سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. پہلے سپارے میں آیت نمبر 102 میں سورہ بقرہ میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم کو اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو نازل کر کے جادو کے ذریعے آزمایا، تو دو فرشتوں کا آنا، جادو کا سیکھنا سکھانا، یہ ان کے لیے فتنہ تھا. فتنہ یہاں بمعنی آزمائش، ان کو آزمایا گیا، ان کا امتحان ہوا. فرشتے خود یہ کہتے تھے کہ لوگو انما نحنو فتنتن، ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، خیال کرنا کہیں کفر اختیار نہ کرنا. اسی صورت میں دوسرے مقام پہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 191 اور آیت نمبر 217 جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، والفتنتو اشد من القتل والفتنتو اکبر من القتل. یہاں غور و فکر کیا جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ دو مقامات پہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک قرار دے رہا ہے کس چیز کو، فتنے کو. حالانکہ قتل کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے، من قتل فکأنما قتل الناس جميعا، من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. سورہ مائدہ میں ہے، ایک انسان کا بے گناہ قتل کیا جانا پوری انسانیت کے قتل کر دینے کے مترادف ہے، اور کسی کو بے گناہ قتل کرنے والے کے لیے بخشش مغفرت نہیں ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. کتنی شدید سخت وعید ہے قتل کے لیے، اس کے باوجود فتنے کو قتل سے زیادہ اشد اکبر قرار دیا جا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے، کیوں؟ ہم نے پہلے بتایا درس کے آغاز میں کہ فتنہ جب عام ہوتا ہے، قوموں کی قومیں اور ملتوں کی ملتیں، ملکوں کے ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اصل زندگی اللہ کی بندگی والی زندگی ہے. فتنہ جب عام ہوتا ہے تو لوگ اصل زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں اور فساد عام ہو جاتا ہے، اور جب فساد عام ہو جائے تو اس وقت فرمایا کہ یہ کیفیت فتنے کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ قتل سے زیادہ خطرناک بات ہے. تو اگر فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتل کر دیا جائے، یعنی فتنے کو ختم کرنے کے لیے کسی کو قتل کر دیا جائے، تو یہ چیز اللہ کے ہاں ناپسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں قتل سے زیادہ بڑا جرم تو فتنہ ہے. تو بڑے جرم کو مٹانے کے لیے اگر کسی کا قتل کیا جاتا ہے تو قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس چیز کو مناسب اور روا کہا جا سکتا ہے. والفتنۃ اشد من القتل اور والفتنۃ اکبر من القتل. اب اس کے بعد جب ہم ذرا اور آگے چلتے ہیں تو سورہ بقرہ کے بعد ہمیں سورہ آل عمران ملتی ہے. اس کے بالکل شروع میں آیت نمبر 7 میں یہی لفظ فتنہ آیا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات. اور اس میں یہ ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات. محکمات وہ ہیں کہ جو سمجھی جا سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو اور علوم قرآنیہ انسان کے پاس موجود ہوں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان کی ظاہری تشبیہ تو ممکن ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا جنت و جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے، اور عالم مغیبات یعنی غیب کی باتیں ہیں، یا وہ باتیں جن کی تفسیر، تشریح، تعویل، وضاحت قرآن میں اللہ نے بیان نہیں کی، کچھ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی گئی ہے. تو فرمایا کہ ان میں سے بعض چیزوں کو تو مثال کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے اور بعض کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. یہ متشابہات ہیں. جو کچھ قرآن نے بیان کیا اسی پہ اکتفا کرو اور بس. مزید زیادہ ذہین بننے کی اور مختلف تفاسیر پڑھ کے یہ کہنے کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ خیال ہے اور آپ کی کیا رائے ہے. تفسیر بالرائے قرآن میں حرام ہے. اگرچہ تو اس لیے فرمایا کہ متشابہات کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اللہ نے اس کی جتنی وضاحت کی ہے اس کو کافی سمجھو بس. اب یہ کہنا کہ استواء علی العرش کیا ہے اور جنت کیسی ہوگی, حدیث میں یہ ہے کہ ولا خطر علی قلب بشر, انسان کا قلب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا. ولا خطر علی قلب بشر, اب اس کی تشبیہ تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ مثلا آپ نے فلاں جگہ ایک باغ دیکھا, اس سے تو ہزار گنا زیادہ اچھے باغات جنت میں ہوں گے. کسی شخص کو سمجھانے کے لیے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کی حقیقی وضاحت چونکہ قرآن نے بیان نہیں کی, آپ خاموش رہیں اور اس میں خامخواہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں. جیسا کہ بعض جدید قسم کے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے, قرآن کی جدید تفسیر وہ بیان کرتے ہیں. اس کی ناکام کوشش ماضی قریب میں بعض لوگوں نے کی تھی, فرشتوں کو انہوں نے کچھ اور قرار دیا, جنت دوزخ کا بعض نے انکار کیا, بعض نے نماز کو فوجی پریڈ کہا, بعض نے منا اور عرفات کو فوجی کیمپوں سے تشبیہ دی کہ کمانڈر کا حکم مان کے ایک کیمپ میں گیا دوسرے کیمپ میں گیا. تو یہ قرآن و حدیث کی فوجی تشریح, اس کی سیاسی تشریح, اس کی علاقائی تشریح, ان چیزوں سے انسان اجتناب کرے. قال اللہ قال الرسول جو کچھ بھی ہے بیان کر دیجئے. تو یہ متشابہات کے بارے میں تو کہا کہ دیکھو جو لوگ اس قسم کی آیات کے درپے ہوتے ہیں ان سے دور رہو. صحیح بخاری اور بعض دوسری احادیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ متشابہات کی تفتیش اور تشریح میں لگا ہوا ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ, اس سے الگ ہو جاؤ. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا کہ دیکھو اس قسم کی آیات جب ایمان والوں کے سامنے اہل علم کے سامنے پیش ہوتی ہیں, یہاں بھی ایک نقطہ ہے والراسخون فی العلم کہا, لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ دیکھو جب علماء تک کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اس مسئلے میں نہیں بولیں گے تو پھر دوسرے کسی کا کیا کام کہ وہ اس مسئلے میں بولے. والراسخون فی العلم, اور علم بھی ہر عالم نہیں, جو علم میں راسخ ہو تمام علوم کا وہ ماہر ہو اس کے بارے میں کہا کہ وہ بھی یہ کہتا ہے آمنا بھی کل من عند ربنا, آمنا باللہ, اللہ پر ہم ایمان لائے جتنا اللہ نے فرمایا بس, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ علم کی نشانی ہے, اور جہل کی نشانی یہ ہے کہ پھر وہ آسمان زمین کے خلابے وہ ملاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس میں 21 سے زیادہ مسائل غالباً پوچھے گئے, تو انہوں نے اکثر مسائل کے بارے میں جواب یہ دیا امام مالک امام اہل مدینہ کہ لا ادری, مجھے اس کا علم نہیں ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. جس چیز کا علم نہ ہو اس کا اقرار کرنا یہ علم کی نشانی ہے, اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کو بیان کرنا جہل کی نشانی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھی فتنہ ہے کہ جن چیزوں کی تشریح تفسیر توضیح قرآن و سنت نے بیان نہیں کی اس کے بارے میں انسان خامخواہ اس کے پیچھے لگا رہے یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, تو یہ بھی فتنہ ہے. اس مفہوم کو یہاں بیان کیا گیا. اب ذرا آگے چلیے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 91 میں ہمیں یہ لفظ فتنہ ملتا ہے. تو یہاں بمعنی قتال و فساد ہے. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا, مشرکین و منافقین کو جب بھی, اب یہ تو لڑائی نہیں کر رہے حالت امن ہے, لیکن جب بھی ان کو ذرا کوئی مسلمانوں کے خلاف اکسائے ورغلائے تو فوراً لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہاں لفظ فتنہ بمعنی قتال و فساد کے آیا ہے. اور آگے چلیے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 71 ہے, وہاں ارشاد فرمایا وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. یہ بنی اسرائیل کے لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے والے, نبیوں کو جھٹلانے والے اور فساد پھیلانے والے, حسبوا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ تکون فتنہ, یہاں پہ فتنہ بمعنی عذاب اور فتنہ بمعنی پکڑ ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں یہ نہیں آئیں گے, جس طرح سورہ آل عمران کے آخر میں ہے کہ دیکھو لا یغرنک تجھے کہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کیا چیز؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ ٹی وی اور اخبارات میں اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں اور مسلمانوں کے بڑے بڑے دشمنوں کا جہازوں میں اور ادھر ادھر آنا جانا اور ان کی یہ حرکتیں, یہ تجھے کہیں دھوکے میں نہ ڈالے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, ملکوں گھومنا اور ملکوں کو ڈرانا دھمکانا, یہ چیز تجھے کہیں دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل, تھوڑے سے وقت کی بات ہے, اسلام نے بہرحال غالب ہو کے رہنا ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, مکمل ہوگا. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس زمین پر کوئی جھونپڑا تک ایسا نہیں رہے گا جہاں لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ رہے. کچھ بھی کر لیں گے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, پھونکوں سے چراغ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. تو کہا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں یہ نہیں آئیں گے. وحسبوا, یہ سمجھتے ہیں اللہ تکون فتنہ, کہ پکڑ نہیں ہوگی اور ان کو ان کی گمراہی اور سرکشی نے اندھا اور بہرا کر دیا. فعموا وصموا, اللہ نے باس کو توفیق بھی, توبہ کر لو. لیکن اکثر کا حال یہ ہے, کثیر منہم, اکثر کا حال یہ ہے کہ یہ بہرے ہیں اور اندھے ہیں. تو یہاں پہ فتنہ بمعنی پکڑ اور بمعنی عذاب ہے. آگے چلیے تو سورہ انفال کی آیت نمبر 25 ہے. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, لوگو اس فتنے سے ڈرو جو خاص نہیں ہوگا عام ہوگا. فتنے سے مراد یہاں اللہ کا عذاب ہے. لوگو اللہ کے عذاب سے ڈرو, جب اللہ کا عذاب آئے گا تو عام ہوگا. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, تم میں کے جو ظالم لوگ ہیں صرف انہی کے گھر نہیں اجڑیں گے. جب سیلاب آتا ہے تو مسجد بھی بہتی ہے, اور عالم کا گھر بھی بہتا ہے, جاہل کا گھر بھی بہتا ہے, شرابی اور زانی کا گھر بھی جاتا ہے, اور متقی اور صالح کا گھر بھی اس میں جاتا ہے. جب آگ لگتی ہے تو آگ میں سب کے گھر جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کے سب اس کی زد میں آئیں گے. یہ الگ بات ہے کہ یبعث اللہ علی نیتہم, پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی نیت پہ اٹھائے گا, وہ تو بات کا معاملہ ہے. لیکن عذاب جب عام ہوتا ہے, پوری قوم اور ملت اس کی زد میں جب آتی ہے, تو علماء, صلحاء, اتقیہ, ابرار, وہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں. اور یہ پہلے سے اس لیے سمجھایا گیا کہ کوئی بھی انسان اپنی انفرادی کوشش کو اور انفرادی دینداری کو کافی نہ سمجھے, بلکہ دوسروں تک اچھی باتوں کے پہنچانے کی کوشش کرتا رہے اور دوسروں کو گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا رہے. نیکیوں کا پھیلانا, برائیوں کا روکنا, دعوت و تبلیغ اور اچھے کاموں کا پھیلاؤ اگر رک جائے گا تو فساد عام ہو جائے گا. جب فساد عام ہو جائے گا, سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے گا. تو برائی جب عام ہو جاتی ہے اور برائی کے سامنے جب بند نہیں باندھا جاتا, اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, ہر ایک مسجد میں اللہ اللہ, اپنی خانقاہ میں اور اپنے مدرسے میں اور اپنے علاقے میں اللہ اللہ کرتا ہوا نظر آتا ہے, تو پھر شہر میں فساد پھیل جاتا ہے. اور جب فساد پھیلتا ہے تو ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں اور چھوٹے چھوٹے دارالعلوم اور یہ چند خانقاہیں اور چند مذہبی اور دینی جماعتیں سب مل کے اس بڑی برائی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اس پیمانے پر بڑی برائی کے خلاف مل کے جدوجہد کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں کیا آپ نے. آپ صرف اس پہ راضی تھے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں اور تہجد کے وقت اٹھ کے رو رو کے دعائیں کرتا ہوں پوری امت کی ہدایت کے لیے. تو اگر دعا سے کام چل سکتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں دعا کرتے, تہجد پڑھتے, بدر نہ جاتے, خیبر نہ جاتے, تبوک نہ جاتے, اور غزوات میں بنفس نفیس حصہ نہ لیتے, دانت نہ توڑواتے, شہید کرواتے, مار نہ کھاتے, لوگوں سے نہ پٹتے, صرف دعائیں کرتے. ان کی دعاؤں سے زیادہ کس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بلکہ یقین تھا. وہ تو وہ خطیب ہے مدینے کا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اللہم اسقنا, ابھی ہاتھ بلند کیے, چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے, مدینے کا سارا آسمان بادلوں سے بھر کے چھم چھم برستا ہے. تو وہ دعا مدینے کی کافی نہیں سمجھتا, بدل میں جا کے دعا کرتا ہے, اس قدر دعا کرتا ہے, اس قدر دعا کرتا ہے کہ رو رو کے دعا کرتا ہے. یہی دعا مدینے میں کی جا سکتی تھی. مسجد نبوی بدر سے افضل جگہ ہے, لیکن مسجد نبوی سے نکل کے بدر کی میدان میں جاتے ہیں اور تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں, سب کو تلواریں اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں, تلواریں تقسیم کرتے ہیں کہ جاؤ لڑو اللہ کے راستے میں. دیکھو الجنت تحت ظلال السیوف, تحت ظلال الاعمدہ اور تحت ظلال المکیفات نہیں فرمایا, بلکہ الجنت تحت ظلال السیوف. جنت ایئر کنڈیشن مسجدوں میں نہیں ہے. جنت مسجد نبی اور مسجد حرام کے پھیرے اور چکر لگانے میں, بلکہ تحت ظلال السیوف, تلواروں کے سائے میں جنت ہے. تو یہ اس لیے کہا کہ فتنہ عام نہ ہو. اگر وہ چاہتے تو مدینہ بیٹھ کے دعاؤں کے ذریعے سب کچھ اللہ سے لے سکتے تھے. امت کے لیے سبق ہے کہ کفر, شرک, نفاق, برائی, اس کو مٹانے کے لیے فرد اور جماعت, حکومت اور رعایا, عالم اور جاہل, غریب اور مالدار, مرد اور عورت, بوڑھے اور جوان, غریب اور مالدار, سب کے سب جاہدوا باموالکم وانفسکم, اپنی جان سے, مال سے, زبان سے, توانائی و قوت سے جہاد کرو دین کو غالب کرنے, برائی کو ختم کرنے, دین کو پھیلانے کی ہر کوشش جہاد کی قسم ہے. لیکن عین جہاد اور حقیقی جہاد تو وہ میدان میں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وتقوا فتنہ, اس بڑے فتنے سے ڈرو جو عام عذاب کی شکل میں آ جائے گا, اور جب وہ آ گیا تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. آگے چلیے تو سورہ انفال ہی آیت نمبر 28 اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 15, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہاں پہ فتنہ بمعنی آزمائش بھی ہے اور فتنہ بمعنی عذاب بھی ہے. آزمائش اس طریقے پہ کہ اللہ تعالیٰ اولاد اور مال دے کر آزماتا ہے. جس طرح اولاد اور مال نہ دے کر آزماتا ہے, اسی طرح دونوں چیزیں دے کر بھی آزماتا ہے. اب اس آزمائش میں اگر انسان, ماں اور باپ, مرد اور اس کی بیوی, اولاد اور مال کو اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اور یہ اولاد اور یہ مال ان کے لیے آزمائش تو تھا, آزمائش کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے, عذاب نہیں بنا بلکہ نجات بن گیا. من عالیہ جاریتین انا وہو فی الجنت ہکذا, جس نے دو بیٹیوں کی تربیت کی صحیح طریقے پہ, حتی یبلغا, جہاں تک کہ بالغ ہو گئی میں اور وہ جنت میں, اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے, اکٹھے ہوں گے دو بیٹیاں, زیادہ کی زیادہ اجر اور ثواب ہے. اسی طریقے پہ بیٹوں کی صحیح تربیت کی, ان کو اگر صحیح مسلمان بنایا اور ان کے ذریعے دین پھیلا, برائی کے خلاف کام ہوا, خیر اور بھلائی پھیلی بیٹیوں کے ذریعے, بیٹوں کے ذریعے صدقہ جاریہ اور باعث نجات, تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹیاں دیں. اگر بیٹیاں بری ہوتی, اللہ اپنے حبیب کے لیے کبھی گھٹیا, بری اور کمزور چیز پسند نہیں کرتا. اللہ ہے, احکم الحاکمین ہے, اپنے حبیب کو وہ سب سے اچھی چیز دیتا ہے اور دی ہے اس نے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, بیٹیاں بیٹوں کی نسبت افضل ہیں, بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہیں, بیٹیاں بیٹوں سے عمدہ اور اچھی ہیں, اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹیاں دی. اب ان بیٹیوں کو اللہ نے ماں باپ دونوں کی نجات کا سبب بنایا. تو یہ اولاد آزمائش تو تھی, آزمائش کے بعد دوسرا مرحلہ تھا, یا عذاب یا نجات. اب بیٹی ہو یا بیٹا, اس آزمائش میں ماں باپ دونوں کامیاب ہو گئے تو نجات کا ذریعہ اولاد بن گئی. یہ ہے فتنہ, اس فتنے سے جان چھوٹ گئی اس کی. اور اگر بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں لیکن اس آزمائش میں یہ ناکام ہو جاتا ہے, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, بیٹی انگریزی پڑھتی ہے, غیر دینی نصاب پڑھتی ہے, پردہ نہیں کرتی, شرم اور حیا اس کے گھر سے نکل گیا, اس لیے گھر میں ٹی وی, وی سی آر, ڈشنٹینا, فلمیں, ڈائجسٹیں اور ان چیزوں کا دورہ ہے, تو بیٹی کیا پردہ کرے گی, کیا شرم, کیا حیا. تو یہ آزمائش میں پورا نہیں اترا, ماں بھی ناکام, باپ بھی ناکام. اب ایسی بیٹی اور ایسی بیٹیاں یہ عذاب ہے, نجات نہیں ہے. اس لیے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اسی طرح بیٹے ہیں, بیٹوں کی صحیح تربیت نہیں کی, نماز اور قرآن اور دینداری, اخلاق, اچھائی, نیکی, بھلائی, خیر, اخلاق یہ نہیں سکھایا, صرف دنیا پہ توجہ دی، دنیاوی علوم پہ توجہ دی، تو اب یہ بیٹا اور یہ بیٹے اس کے لیے آزمائش تھے، آزمائش میں ناکام ہو گیا، یہ بیٹے اس کے لیے سبب بنے عذاب کا. تو یہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد آزمائش ہے. اس آزمائش کا نتیجہ دو صورت میں آتا ہے، یا نجات یا عذاب. بیٹی اور بیٹے کی تربیت صحیح کی نجات، تربیت غلط کی تو عذاب. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اسی سورہ انفال میں آخر میں آیت ہمیں ملتی ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. فرمایا دیکھو، ملت کفر ساری ایک ہے، یہودی، نصرانی، قادیانی اور ہندو، سکھ، غیر مسلم جتنے بھی ہیں، ساری ایک ملت ہے. الکفر ملت واحدہ، کفر سارا ایک ہے. اور پھر مسلمانوں کا مقابلہ ہو، پھر تو سب ایک ہیں ہی وہ. اس لیے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. دیکھو دو چیزیں یہاں بیان کی ہیں اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں، کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ مسلمان جو دار الکفر میں رہتے ہیں، ان ملکوں میں جہاں حکومت اور اکثریت غیر مسلموں کی ہے، مسلمان اقلیت میں ہیں، ان کی مدد کرنا یہ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کی اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے. یہ چیز سورہ انفال کی آخری آیات میں بیان کی جا رہی ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسی طرح تم لوگ یہ بھی سمجھ لو کہ کافر جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. تم کبھی اس بے وقوفی میں مت مبتلا ہونا کہ یورپین کنٹریز جو ہے ان کا اختلاف پیدا ہو گیا آپس میں، وہ اس کی اجارہ داری کو پسند نہیں کرتے اور وہ الگ ہو رہے ہیں، اقتصادی منڈی میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور کرنسی پہ اختلاف ہے، سب جھوٹ ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوششیں ہیں، یہ سارے کافر ایک ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں. اس بات کو تم کبھی نہ بھولو اور ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو ان آخری آیات میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ دار الکفر میں اور کفرستان میں یا ان ممالک میں جہاں غیر مسلم اکثریت میں ہیں، غیر مسلم حکومت ہے، مسلمان اقلیت میں ہیں، مسلمان ملکوں کے لوگ، مسلمان حکومتیں اگر ان کی مدد نہیں کریں گی، الا تو کیا ہوگا، الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، و فساد کبیر، بڑا فساد پھیل جائے گا. اس لیے کہ وہ تمہارے کلمہ گو مسلمانوں کو ختم کر دیں گے جن کی مدد کرنی تم پہ واجب ہے. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ سارے کافروں کو ایک سمجھو. سب کافروں کو ایک نہیں سمجھو گے، مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، تو تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، فساد پھیل جائے گا. اور اس کو فتنہ کہتے ہیں، اس فتنے سے بچو. اور فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرو جس طریقے پہ مدد کرنی مناسب ہو اور حالات کا تقاضا ہو، حکمت کے ساتھ. اور اسی طریقے پہ کافروں کو اپنا دوست سمجھو، کافروں کو اپنا دوست نہ سمجھو بلکہ کافروں کو اپنا دشمن سمجھو. اور تم میں سے جس کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ کافر سے دوستی جائز ہے، تو اس سے یہ پوچھو کہ کس طریقے پہ، اگر حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ان سے جنگی یا اقتصادی معاہدے ہوتے ہیں، اس کا جواز اور اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن قلبی دوستی اور قلب کا مائل ہونا اور ان سے قلبی مودت، محبت، عقیدت، الفت، اس سے اسلام نے منع کیا ہے. ظاہر ہے اس مسئلے کی تشریح کی مزید ضرورت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کی وجہ سے تم فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہو، اور اس فتنے میں مبتلا ہونے سے امت مسلمہ اپنے آپ کو بچائے. اب سورہ توبہ ہے سورہ انفال کے بعد، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں آیت نمبر 47, 48, 49 میں لفظ فتنہ بار بار ملتا ہے، منافقوں کے بارے میں، کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بعض اوقات جنگوں میں نہیں نکلتے تھے، اور کبھی جاتے تھے تو پھر آدھے راستے سے واپس آ جاتے تھے، جیسا کہ انہوں نے بدر میں کیا. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. ان لوگوں کا تمہارے ساتھ نہ جانا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جائیں گے تو ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، یہ اگر تمہارے ساتھ لڑائی کرنے جائیں گے تو تمہارے لیے یہ مصیبتیں ہی تلاش کریں گے، کام کوئی نہیں کریں گے، ان کا جانا فتنہ ہے. اور دیکھو لقد ابتغوا الفتنۃ من قبل، کیا تمہیں پتا نہیں، تم بھول گئے، لقد ابتغوا الفتنة من قبل, اس سے پہلے ابھی بدر میں کیا ہوا. یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے بدر میں تمہارے ساتھ فتنہ پروری کی کہ نہیں کی. وقلبوا لك الامور, گڑبڑ کی انہوں نے, ان کا ساتھ دیا غیر مسلموں کا. حتی یہاں تک کہ اللہ تعالی, حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وهم کارہون, وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بدر میں تمہیں فتح, یہ تو اللہ نے مہربانی کی. ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني, بعض ایسے ہیں کہ وہ تبوک کی لڑائی کے موقع پہ بعض منافق آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ تبوک میں رومی عورتیں بھی آئیں گی اور وہ وہاں رہتی ہیں, تو چونکہ وہ بہت خوبصورت ہیں اور ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم فتنے کا شکار ہوں, ہم گھر میں اپنی بیویوں کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسے بدبخت ہیں یہ, ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقط, کیا ان بدبختوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جہاد فرض عین ہو چکا ہے اور فرض کو چھوڑنا ترک کرنا یہ تو بجائے خود ایک فتنہ ہے, تو تم تو فتنوں میں پڑ چکے گھر چکے اس لیے کہ تم نے فرض کام کو ترک کر دیا اور بہانے یہ تراشتے ہو کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي, یا رسول اللہ مجھے فتنوں سے بچاؤ, أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. تو یہ تین رہا لفظ استعمال ہوئے ان تین آیات میں فتنے کے. آگے جب ہم چلتے ہیں تو سورہ یونس میں ہمیں یہ لفظ فتنہ ملتا ہے جہاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں. یہاں پر فتنہ بے معنی ہدف نشانہ تختہ مشک, وہ یہ کہتے ہیں وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. تو یہاں پہ فتنہ یہ ہے, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں غیر مسلموں اور کافروں کا ہدف اور نشانہ نہ بنا, ان کا تختہ مشق نہ بنا تاکہ وہ ہم پہ ظلم کرے اور ہمیں آزمائے ہمیں تکلیف دے, ہمیں ان کا ہدف اور نشانہ نہ بنا. تو یہاں فتنہ بے معنی ہدف اور نشانہ کے ہیں. آگے چلیے تو ہمیں سورہ بنی اسرائیل 15 سپارے میں یہی لفظ فتنہ دو چیزوں کے بارے میں ملتا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج میں ہم نے آپ کو جو مناظر دکھائے اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا, ہم یہ جانچنا پرکھنا دیکھنا چاہتے ہیں کون اس کا اقرار کرتا ہے تصدیق کرتا ہے کون اس کی تکذیب اور انکار کرتا ہے. تو الا فتنۃ للناس آزمائش, والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن, اس سے مراد وہ شجر زقوم ہے. تو شجر زقوم, اس آیت میں فتنہ کے دو مفہوم ہیں. اگر یہ فتنے کا لفظ ہم واقعہ معراج سے متعلق کریں تو وہاں فتنہ بے معنی آزمائش, مسلمانوں کی بھی آزمائش اور کفار کی بھی آزمائش, اور اگر اس فتنے کو ہم شجر ملعونہ کے ساتھ ملائیں تو پھر یہ ہوگا کہ یہ شجر زقوم جو شجر ملعونہ ہے یہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے. تو یہاں اس آیت میں آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی لفظ فتنہ دو مفہوموں کے لیے ہے, بیک وقت واقعہ معراج سے ملائیں گے تو بے معنی آزمائش, اور شجر ملعونہ سے ملائیں گے تو بے معنی عذاب, جو کہ ہم نے پہلے سمجھا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 جو ہم نے مسجد تعاون کے درس میں پڑھی ہے, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ابتلاء اور آزمائش اور فتنہ. وَنَبْلُوكُمْ, ارشاد فرمایا کہ ہم تم سب کو آزمائیں گے شر کے ذریعے بھی خیر کے ذریعے بھی, فتنہ سخت آزمائش کرتے ہوئے, خیر بھی سامنے رکھیں گے اور شر بھی سامنے رکھیں گے, تمہاری آزمائش ہم دیکھیں گے کہ تم خیر کو اپنے لیے پسند کرتے ہو یا شر کو اپنے لیے پسند کرتے ہو. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ.